کہتے ہیں کہ جی مچھر کا تو حکم یہی ہے کہ اس میں وہ اگر کھانے میں گر جائے گا تو اسے باہر نکال کے پھینک دو اور مچھر باقی جو کھانا بچ گیا اسے کھانا جائز ہے. دوسرا کہ اسے حدیث سے ثابت کر کے دو, تو حدیث میں تو مچھر کا ذکر نہیں آیا, حدیث میں تو پتنگے کا ذکر نہیں آیا, وہاں تو ذکر آیا ہے کس کا, مکھی کا, اور مکھی کے ذکر کے بعد فقہا نے اس سے دلائل نکال لیے. دیکھا آپ نے فقی اس طرح غور کر. اسی طرح یہ آیت اب کہنے کو تو اتنی سی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روپیہ دو اسے اور شہر سے جا کر کھانا لے آئے. فقہا کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا لیا اور وکالت اس سے جائز معلوم ہو گئی کہ وکیل جو ہے وہ دوسروں کے مال میں تصرف کر سکتا ہے بشرطے کہ اسے اختیار دیا جائے, اذن دیا جائے. اور وکالت ویسے بھی ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا وکیل بنایا ہے. کئی معاملات میں آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ کام کر لیا جائے, حتیٰ کہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نکاح وکلاء کے ذریعے ہوئے, خود بعد میں تشریف لے گئے, اور وکیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ میں اس لڑکی کو, اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کرتا ہوں. بس نکاح منعقد ہو گیا. اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے, فرض کیجئے آپ نے نکاح شادی کرنی ہے اور آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کے پاکستان بھیجتے ہیں کہ یہ میری طرف سے وکیل ہے. لڑکا باپ کو وکیل بنا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے والد صاحب میرے وکیل ہیں, یہ میری طرف سے نکاح کر سکتے ہیں. تو جب وہ یہ کہیں گے کہ اس لڑکی کو یہ میں اپنی بہو بناتا ہوں اور اپنے لڑکے کے لیے قبول کرتا ہوں, تو بس وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو وکالت کے ذریعے ہوا ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا. خط وہاں سے لکھا تھا نجاشی نے, اور اس نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کے شوہر کا یہاں انتقال ہو گیا ہے, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا. ام حبیبہ بیٹی تھی اس سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی, اور اصل نام ان کا رملہ تھا. رمل عربی میں کہتے ہیں نا ریت کو, تو رملہ کا مطلب جو بیچاری بہت مسکین عاجزہ ہو, مسکینہ ہو, ایسی ریت میں ملنے والی مٹی میں ملی ہوئی. تو رملہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اپنی طرف سے کہ میری طرف سے جعفر ایجاب و قبول کر لیں گے. تو اس سے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ کو قبول کرتا ہوں, ان کی بیوی ان اہلیہ ہونے کے لیے نکاح ہو گیا. اور دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکالت سے ہوا تھا, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی, اور میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ لگتی تھی, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ لگتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال میں جب عمرہ کرنے کے لیے 7 ہجری میں تشریف لے گئے تھے, تو آپ نے خط کے ذریعے اجازت دے دی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ وہ میمونہ کا نکاح ان سے کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وکیل کے فرائض انجام دیے اور نکاح ہو گیا. تو اس طرح کی وکالت ثابت ہے حدیث سے بھی, اور وکیل کے ذریعے کام ہوتے ہیں. حدیث میں ایک اور جگہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے کہا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا آپ نے میرے قرض کی ادائیگی کرنی تھی اور مجھے فلاں قسم کا اونٹ دے دیں اور میرا قرض ادا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میری طرف سے اسے ایک اونٹ دے دیا جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول جس طرح کا اونٹ یہ کہتا ہے اس سے بڑھیا اونٹ ہے, اعلیٰ اور عمدہ اونٹ ہے, ویسا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میری طرف سے وہ دے دو. یہ کہنا کہ میری طرف سے دے دو یہ خود وکالت کا ثبوت ہے, اور وکالت اسی طرح سے ہوا کرتی ہے. تو یہاں سے بھی انہوں نے کیا کیا, سب نے مل کے ایک آدمی کو بھیج دیا اور کہا کہ تم ہماری طرف سے کھانا لے آؤ. اور دوسری چیز جو فقہا نے اس آیت سے ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراکت جائز ہے, یعنی ایک کام میں مختلف لوگ شریک ہو جائیں یہ جائز ہے. شراکت کاروبار کی بھی ایک قسم ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چند آدمی اپنا سرمایہ جمع کر لیں اور پھر کسی کاروبار میں وہ لگا دیں اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم اس میں اتنے فیصد نفع لیں گے تو جائز. یہ کہنا کہ اتنا نفع لیں گے یہ جائز نہیں. مثلاً 10 آدمی ہیں, 5 آدمی ہیں, 2 آدمی ہیں, انہوں نے مل کر کاروبار کیا ہے, رقم انہوں نے مشترکہ لگائی, اب وہ یہ کہتا ہے کہ 50 روپے میرے نفع میں سے 50 روپے تمہارے, یہ غلط بات ہے. اور وہ یہ کہے کہ 50% تمہارا اور 50% میرا, یہ بات درست ہے, اس لیے کہ فیصدی میں تو تناسب ریشو بنتی چلی جائے گی نا، نفع کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ چیز جائز ہے، دونوں طرف سے رقم ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اس طرح یہ کاروبار چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کھانے میں اشتراک کر لیا اور سارے لوگ کھانے کے لیے مل گئے۔ اور کھانے میں تیسرا مسئلہ فقہا نے یہ ثابت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو چند دوست مل کر مشترکہ طور پر خرید لیتے ہیں، تو اس میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کھانا ان سب نے اکٹھا منگوایا، اب کسی نے کم کھایا ہوگا، کسی نے زیادہ کھایا ہوگا، تو یہ رکھا نہیں جا سکتا کہ کتنا کس نے کھایا اور کتنے پیسے اس نے دیے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں، کیونکہ کھانے میں مقدار کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس طرح کے مسائل فقہا نے اس آیت سے ثابت کیے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جو جا رہا ہے شہر کی طرف یہ پیسے لے کر، فَلْيَنْزُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اسے چاہیے کہ جا کر پہلے سب سے یہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے اچھا ہے، پاکیزہ ہے، مراد یہ ہے، تزکیہ اسی سے نکلا ہے نا، ازکا۔ انہوں نے کہا پاک کھانا لے کر آئے، اور یہ ان اللہ کے بندوں کی ایک نیکی ہے جس کا قرآن پاک نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان حلال حرام کی تمیز جب کرتا ہے تو عبادات کا منبع اور مرکز یہ چیز ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے جو بھی انسان نیکی سے ہٹ جاتا ہے، اچھا خاصا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بالعموم تین اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یا تو پہلا سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے اس انعام کی ناقدری کی اور اللہ نے اپنا انعام اس سے واپس لے لیا۔ خدا کے جتنے بھی انعامات اور احسانات انسان پر ہوتے ہیں چاہیے کہ شکر ادا کرتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی شکر ادا کرتا رہے۔ ایک سبب تو یہ ہو جایا کرتا ہے کہ ضرور اس انسان نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس وجہ سے واپس ہو گیا، اور حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور معافی مانگے اور جو ناقدری ہو گئی ہے اس کی تلافی کرے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس انعام کے بعد بھی آدمی کو اتنا بڑا گناہ کر لیتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست سے وہ انعام اس انسان کا چھن جاتا ہے، وہ گناہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا تھا خدا اپنے اس احسان کو واپس لے لیتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے۔ تو اب نماز کے باوجود اللہ نے اتنا احسان فرمایا، پانچ وقت اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی، خدا نے اپنی شکر کی توفیق دے دی، اب جتنے بے حیائی کے کام کرتا رہے گا اتنا اتنا نماز سے ہٹتا جائے گا، یہاں تک کہ مکمل بے حیائی میں جب پڑ جائے گا تو ادھر سے مکمل طور پہ نماز کی بھی چھٹی ہو جائے گی یا دل اکسنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوا کرتی ہے گناہوں کی نحوست کہ انسان کرتا ہے گناہ اور پھر اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ اسے مصیبت بھگتنی پڑتی ہے۔ اور تیسری چیز جس وجہ سے خدا کے انعامات ہٹ جاتے ہیں وہ حرام کا کھانا ہے، وہ حرام کی چیزوں کا استعمال ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو جو کھانا لائے اسے چاہیے کہ پاک کھانا لائے، چیز جائز اور حلال ہے مگر حرام کے پیسے سے خریدی گئی، یہ چیز ایسی ہے جو خراب کر دیتی ہے انسان کی عبادت، جو اندر شعور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حلال کا رزق وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے حرام کے پیسے کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا فقہا نے کفر کے برابر اسے لکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے علیہ باللہ، یہ گناہ کی باتوں میں سے ایک چیز۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہمارے استاد تھے انہیں بہت انتظار رہتا تھا ایک آدمی کا، اور وہ کیا کرتا تھا، گھاس کھودتا تھا، اور گھاس کھود کے روزانہ ایک دو چار گٹھے جتنے بنتے تھے بنا کے گھوڑے والوں میں تقسیم کراتا تھا، انہیں دیتا تھا، پیسے لے کے آ جاتا تھا، اور مہینے کے بعد، دو مہینے کے بعد وہ کبھی ایک دعوت کرتا تھا، کبھی تین مہینے بعد، کبھی چھ مہینے بعد۔ تو اساتذہ کو اس کی دعوت کا بڑا انتظار رہتا تھا، اور جب وہ آتا تھا اور وہ چاول یا جو چیز بھی پکتی تھی تو کہتے ہیں ہم نے اساتذہ کو دیکھا چھینا جھپٹی ہوتی تھی کہ ایک لقمہ میں زیادہ کھا لوں، ایک یہ زیادہ کھا لے۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ بوڑھا تم دیکھتے ہو، یہ گھاس کھودتا ہے اور یہ تین پائی روزانہ کماتا ہے، اور ایک پائی اپنے لیے رکھ لیتا ہے، ایک اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتا ہے، وہ اس کی بیوہ ایک بیٹی ہے، بچے ہیں چھوٹے اس کے، اور تیسری پائی یہ رکھ لیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو جب بہت سی پائیاں جمع ہو جاتی ہیں، کوئی روپیہ دو روپے بن جاتے ہیں تو یہ لا کر ہمیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو مولوی صاحب اس سے اپنی دعوت کر لینا. اور اس نے فرمایا اس حلال مال میں اتنی برکت ہے کہ ہم ایک مرتبہ وہ کھانا کھا لیں تو 40 دن تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی. فرماتے تھے اتنی برکت ہے اس کھانے میں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھا لیں اتنا ہی اچھا ہے. یہ ہے پاکیزگی کھانے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے 10 درہم 10 روپے کا کپڑا خریدا اور 9 روپے اس میں سے حلال تھے اور 1 روپیہ حرام کا تھا, اللہ فرماتے ہیں ما دام علی, جب تک یہ اس کے جسم پر کپڑا موجود ہے ہم اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ ناپاک چیز اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ظاہر میں نماز بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر وہ ناپاک چیز اللہ کے ہاں قبولیت کو روک دے گی کیونکہ اس کی بو اللہ کے ہاں تو ہے, فرشتے تو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاک کھانا ہونا چاہیے. فلیاتکم برزقم منہ, اور وہ لائے اس لیے تھا کہ تم کھاؤ اس کو. یہ رزق کا کھانا, پاکیزگی کا کھانا, اس میں پاکیزگی کی دوسری چیز وہ ہے جو شریعت جسے اپنی اصطلاح میں قرآن پاک میں آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں الا ما زکیتم, اور ہاں وہ جانور جن کا تزکیہ ہو گیا ہو. جانور کے تزکیے کا مطلب یہ ہے یا زکات کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے, اور شریعت نے جانور کے ذبح میں 3 چیزیں رکھی ہیں یا 2 چیزیں جو بھی اسے کہہ لیں, مگر 2 فرائض ہیں کسی جانور کو ذبح کرنے کے. جس طرح آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے کچھ فرائض ہوتے ہیں کچھ سنتیں ہوتی ہیں, اسی طرح جانور کے ذبح میں بھی 2 فریضے شریعت نے رکھے ہیں. شریعت کہتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال جانور گائے ہے, بیل ہے, دمبا ہے, مرغی ہے, بکرا ہے, اس قسم کی چیزیں یہ حلال جانور ہو. حرام جانور جیسے کتا ہے, بلی ہے, سور ہے, اس قسم کی چیزیں مطلب پینپ سے ہی حرام. جانور بھی حلال ہو اور اسے ذبح کرنے والا بھی مسلمان یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو. مسلمان تو ہے ہی ہے, اور اہل کتاب جو ہے وہ اہل کتاب کا مطلب یہ کہ وہ عیسائی یا یہودی ہو, کیونکہ دنیا میں اب جتنے بھی کافر پائے جاتے ہیں ان میں 2 ہی قومیں غالباً ایسی رہ گئی ہیں جہاں تک ہمارے علم میں کہ یہ لوگ کتاب کو مانتے ہیں باقی کوئی نہیں مانتا. اور ان میں سے بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دہری ہیں یا جو لوگ خدا کی کتاب کو نہیں مانتے, تورات اور انجیل کو نہیں مانتے, وہ اہل کتاب نہیں ہے. یہ غلط فہمی نہ رہے لوگوں کو کہ چونکہ یہ عیسائی ہے لہٰذا اس کا ذبیحہ جائز ہے, یہودی ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے. صرف عیسائی یہودی ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ وہ کتاب کو مانتا نہ ہو. ایک آدمی ہے عیسائی, اجرت میں کام کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے اور ذبح کرتا ہے, مگر اسے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مانتا ہی نہیں تورات کو, وحی کو, نبوت کو, اللہ تعالیٰ کو, کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. تو اب وہ محض نام کا عیسائی ہونے کی وجہ سے یا یہودی ہونے کی وجہ سے اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا. ہم ایک مرتبہ متحدہ عرب امارات میں گئے تو وہاں جلوس نکلا ہوا مسلمانوں کا, پاکستانی بہت زیادہ. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس لیے جلوس نکلا ہے, تو انہوں نے کہا یہاں جو مذبح ہے, ذبیحہ خانہ ہے, اس میں ہندو ذبح کرتا ہے, تو آج پتا چلا اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو صرف ذبح ہونا کافی نہیں, پہلی شرط یہ ہے اس میں کہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو, عیسائی یا یہودی, دونوں میں سے کوئی بھی اہل کتاب ہونا ضروری. اگر وہ دہری ہے جیسے آج کل ہے تو ان کا ذبیحہ بالکل جائز نہیں ہوگا, چاہے وہ حلال جانور ہے اور چاہے وہ اللہ کا نام اس پہ لے لے, تو بھی چونکہ خود اس کا عقیدہ نہیں ہے ایسا, اس لیے وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. اللہ کا نام لینے والا عیسائی ہے, یہودی ہے, مسلمان ہے, اہل کتاب میں سے کوئی بھی, اب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہے, اپنی زبان میں کہہ لے اللہ کا نام لے لے, تو بھی اگر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں, یا اس نے کہا کہ اسے عزیر علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں یہودی نے, یا مسلمان ہے اور وہ کسی اللہ کے نیک بندے کا نام لے کر ذبح کرتا ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہ ذبیحہ نہیں ہوگا بلکہ مسلمان ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا لیاس بلّہ, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام وہ لے رہا ہے تو یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت اس نے کی ہے, تو علیہ باللہ وہ مرتد ہو جائے گا. اس لیے اس کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب میں سے ہونا, پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے, چاہے اپنی زبان میں انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے لے, مگر اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے. اب اللہ کا نام بھی وہ لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ ذبیحہ بھی ہے, تو ذبح کس طرح کرے گا؟ وہ ذبح کرنے میں 4 رگیں جو حلق سے نیچے جاتی ہیں, ایک وہ ہے جو سانس کی ہے نالی پھیپھڑوں تک جاتی ہے, اور ایک وہ ہے جو خوراک کی نالی ہے اور معدے تک جاتی ہے, اور اس کے ساتھ دائیں اور بائیں 2 رگیں اور ہیں, ان 4 میں سے 3 کم سے کم کٹنی چاہیے. تین رگیں کٹنی چاہیے اور شرعی طریقہ اس ذبح کا یہ ہے کہ ان چاروں رگوں کو کاٹ کے بس جانور کو چھوڑ دے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرے اور چاروں رگوں کو کاٹ کے چھوڑ دے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اچھی طرح اسے ذبح کر لیتے ہیں حتیٰ کہ اس کا حرام مغز پیچھے سے کٹ جاتا ہے، وہ سفید رگ جو ہوتی ہے یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مگر کوئی ایسے ذبح کر دے گا باقی شرائط سمیت تو وہ ذبح جائز ہو جائے گا، ہے جائز۔ مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ ان چار رگوں کو کاٹ دیا جائے، سب سے آسان طریقہ یہی ہے، سب سے اچھا یہ، اور تین رگیں کٹ گئیں تو بھی فرائض پورے ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اس سے ایک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں گردن کی اور پیچھے سفید گودے تک چلے جاتے ہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ذبیحہ بھی مکروہ۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے اور وہ یہ کہ کوئی بسم اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اور جب بھولے سے چھوڑ دے تو پھر کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور بھولے سے اس سے چھٹ گیا کوئی حرج نہیں، اس کا ذبیحہ جائز ہے، ہم کہیں گے غلطی ہو گئی اس انسان سے، بھول گیا تھا۔ اور کوئی آدمی ہے جان بوجھ کر بسم اللہ کا پڑھنا چھوڑ رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ بسم اللہ کا پڑھنا جان بوجھ کر اس نے کیوں چھوڑا ہے، جان بوجھ کے یا تو اس لیے چھوڑا ہے کہ جانور ہی اتنے ذبح کرنے تھے، اب وہ کس کس جانور پہ بسم اللہ پڑھے، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر جان بوجھ کے چھوڑنا اس کا سستی کی وجہ سے ہو گیا اور وہ نہیں پڑھ سکا تو بھی اس کا ذبیحہ جائز ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ جانور یا سستی ہو گئی اس سے تو اس کا گناہ الگ ہے، مگر جانور جائز ہے۔ اور اگر اس نے چھوڑا اس لیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کو اسے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسے ہی ہے، تو اللہ کے نام کا مذاق اڑانا، اسے کم درجے کی چیز سمجھنا، اس کی کوئی وقت نہ ہونا، یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں رہے گا۔ یہ ہیں احکامات جن کے ذریعے شرن وہ جانور حلال اور جائز ہوگا۔ رہ گئی یہ بات کہ جانور جو بھی ہے اگر وہ حلال ہے تو اللہ کا نام لے کے کھانے سے وہ حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، جیسے اور اسی طرح اس بات کو بعد میں، مگر اس سے پہلے بھی ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اسی طرح جانور کو ذبح کرنا گردن کی طرف سے، یعنی پیچھے سے کوئی چیز ماری جائے گا جانور کو اور اس کا سر کٹ جائے، جسے جھٹکا کہتے ہیں، سکھ عام طور پہ کیا کرتے ہیں برے صغیر میں، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس طرح جب شریعت کے مطابق ذبح کرے گا، چار رگیں اس کی بس کٹ جائیں گی تو خون آہستہ آہستہ سارے جسم سے اس کا نکل جائے گا، یہ خون کا بہانہ ہے۔ ہاں دوسری صورت اس کی اور ہے، اور وہ یہ کہ جو جانور وحشی ہوتے ہیں، نیل گائے ہے، ہرن ہے، اس قسم کی چیز ہے، یہ کوئی انسان شکار کرتا ہے اور شکار میں کوئی دھاری دار چیز مارتا ہے جس میں دھاری ہے، سوائے اس کے کہ وہ ناخن ہو یا ہڈی ہو، ناخن اور ہڈی نہ ہو، باقی چیزوں میں سے کوئی دھاری والی چیز اس نے ماری ہرن کو اور وہ لگ گئی اور ہرن کا خون بہنا شروع ہو گیا، یہ شکار بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ جس چیز کا نام ذبح ہے وہ پایا جائے گا۔ سنت کے مطابق جانوروں میں ذبح بکرے، بکری، دمبا وغیرہ ان چیزوں کے لیے، اور اسی طرح فض بہو اللہ نے گائے کے لیے استعمال کیا ہے، گائے میں بھی سنت یہ ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، اور اونٹ میں سنت یہ ہے کہ اسے نہر کیا جائے، عرب سب کرتے ہیں نہر، حج کے موقع پہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کے اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے گردن سے ذرا سا نیچے وہ خنجر مارتے ہیں، اس کے ذریعے اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نہر کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ون ہر فصلی لربک ون ہر، اور اللہ کے لیے نماز پڑھ اور جانور کی قربانی کر، اونٹ کی نہر جو ہے وہ بالخصوص اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ مفسرین نے اس کے بعد اس لفظ کو وسعت دے کے باقی ذبائح کے لیے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ مگر جو چیز ہے وہ یہ ہے، اب رہ گئی یہ بات کہ جو جانور حلال ہے، گوشت اس کا حلال ہے، مگر ذبیحہ ناجائز طور پر کیا گیا ہے، تو کیا اللہ کا نام لے کے کھانے سے جائز ہو جائے گا؟ یہ اختراع جو ہے ہمارے علم کے مطابق یہ مفتی محمد عبدو صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، تفسیر المنار میں مفتی محمد عبدو جو تھے بڑے قابل آدمی تھے، ان کی قابلیت میں شبہ نہیں مفتی صاحب کی، مگر جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی عالم انسان بھی غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہے، کہ مصر والے اتنے یورپ کی تحقیقات سے، یورپ کی چیزوں سے متاثر ہیں، کوئی فتویٰ آپ بھیج دیں مصر میں وہاں سے جواز کا فتویٰ آ جائے گا، جو مسئلہ پوچھو ان کے یہاں سب چیزیں جائز ہیں۔ ایک صاحب حدیث پڑھ کے آئے، تو میں نے ان سے کہا جامع الازہر میں کہاں؟ کہنے لگے جامع الازہر میں حدیث پڑھی. میں نے کہا بخاری شریف کس سے پڑھی؟ انہوں نے کہا ایک عورت تھی وہ پڑھاتی تھی. میں نے کہا عورتیں حدیث پڑھاتی ہیں وہاں؟ تو کہنے لگے ہاں وہ کلاس روم میں آتی تھی, اسکرٹ پہنی ہوتی تھی اس سے اور بخاری شریف پڑھاتی تھی. ہم بڑے حیران ہوئے, ہم نے کہا اسکرٹ پہنی ہوئی تھی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ اسکرٹ پہن کے بخاری شریف پڑھا رہی ہو, تو اس نے کہا یہ گھٹنوں سے نیچے والی ہے اوپر والی ہے؟ تو میں چپ ہو گیا. میں نے کہا گھٹنوں سے نیچے والی ہے؟ تو اس نے کہا گھٹنوں سے جو نیچے والی ہے نا, تو ٹخنے سے لے کے گھٹنے تک یہ ایک ہی عضو بنتا ہے, لہٰذا یہ جائز. اگر گھٹنوں سے اوپر والی ہو تو پھر حرام ہے, پھر تم ناجائز کہو. اب یہ عالم جہاں پہ ہو حدیث پر آنے والے لوگوں کا, وہاں سے تو کوئی بھی فتویٰ منگوایا جا سکتا ہے علیہ باللہ. تو مفتی محمد ابو نے اپنی تفسیر میں لکھنا جب شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کھانے پینے کو, لباس کے معاملے کو, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کہتی ہے بس بنیادی طور پہ جانور جائز ہونا چاہیے, جانور حرام نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ اللہ کا نام لے کے اسے کھایا جا سکتا ہے. یہ ایسی مفتی صاحب نے عبارت لکھی کہ عرب سارے تقریباً اس ان علاقوں کے اس میں بہ گئے, اور اب تک وہ اثر چلا آتا ہے کہ فتویٰ وہاں سے لیا گیا ہے. اور مفتی صاحب کی اس بات پر پھر سارے عالم اسلام نے رد لکھا, جتنے اچھے محققین تھے انہوں نے تفسیر میں مفتی صاحب کو خوب اس مقام پہ رگڑا ہے. انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے, حتیٰ کہ مفتی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ ذبح کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یورپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا یہ جو مشین پہ ذبح ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کرنٹ کے ذریعے, بجلی کے ذریعے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اب بلا بتاؤ یہ کیا فتوے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی ایک آدمی کی گمراہی اور لغزش پوری قوم کو گمراہ کر دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ائمت المضلین, مجھے سب سے زیادہ اس امت پر خوف آتا ہے ان کا جو امام ہوں اور گمراہ ہو جائے, لیڈر ہو اور گمراہ ہو جائے. فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں اس سے کہ یہ امت ان لوگوں کے ذریعے گمراہ ہو جائے گی. علیہ عزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات نہ فرمائی ہوتی تو پھر اللہ ہی حافظ تھا. آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک گروہ اہل علم کا ایسا رہے گا جو سچی بات لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اور سچائی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ آخری زمانے کے علماء آ جائیں گے اور وہ حضرت مہدی کے ساتھ مل جائیں گے. مطلب یہ کہ ایک گروہ اہل علم کا قائم رہے گا مگر اکثریت ایسی ہوگی جو ان چیزوں پہ کوئی غور نہیں کرے گی. تو اس لیے جو عرب اب کہتے ہیں نا, یہ اسی لیے مشین کا ذبیحہ بھی جائز قرار دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں. اعوذ باللہ, بجلی کا کرنٹ اس سے مر گیا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دو, یہ جائز ہے. اور اس میں بہ گئے ہمارے کچھ مسلمان ممالک کے اور حضرات بھی, خوب احتیاط اس میں کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں یہ چیزیں اور یہ یورپ کام نہیں آئے گا, انسان کو سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے. اس لیے دیکھیے اللہ نے یہ جو ذکر فرمایا نا ان کا بھی کہ ازکا تعامن, انہوں نے کہا وہ جا کر دیکھے کہ کھانا کون سا پاکیزہ ہے, تو کوئی اہمیت آخر ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے آپس میں کہا, تو خود ان کا ایک دوسرے کو کہنا کہ کھانا پاکیزہ لانا, پھر اللہ کے اس جملے کو نقل بھی فرما دینا اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی نکیر کے, اس کا مطلب یہ کہ پاکیزہ کھانے کو انسان کی تربیت میں, انسان کے مزاج میں بڑا دخل ہے کہ انسان جو کچھ کھایا کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے سامنے آیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ پھر وہ کہنے لگے فلیاتکم برزق منہ, اسے چاہیے کہ وہاں سے وہ رزق لے آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا, تو اتنے پاکیزہ لوگ تھے, اتنے صاف طبیعت کے لوگ تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ اس سے کہا امیر المومنین. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں آپ, تو یہ دودھ تو اونٹنی کا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تو اونٹنی کا مگر میری طبیعت میں متلی پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے کسی کو قسمت کا حال بتایا تھا اور میں نے کسی انسان کو جاہلیت کے دور میں جادو کی کوئی چیزیں بتائی تھی, تو اجرت جو تھی وہ میری باقی رہتی تھی. تو اب وہ ملا تو اس نے کہا پیسے تو میں دے نہیں سکتا, اتنے کا دودھ لے لو, تو یہ دودھ وہ لایا ہوں. تو اسے وہ رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کر دی اور آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو, حرام چیزیں کھانے کو میں رہ گیا. وہ جو دل اندر سے متلاتا تھا نا وہ یہ چیز. اسی طرح جن لوگوں کی طبیعت میں پاکیزگی آ جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, میدا کبھی کبھی حرام کو قبول نہیں کرتا. آدمی غلطی سے بھی لقمہ کھا لیتا ہے پھر اسے خود احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ضرور کوئی گڑبڑ والی چیز میں نے کھا لی ہے, جب تک کہ اندر کی طبیعت علیہ باللہ مسخ ہی نہ ہو جائے. مفتی مظفر حسین صاحب دہلوی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور مفتی صاحب بہت خوبیوں کے آدمی تھے، اور اللہ نے بڑا علم بھی انہیں دیا تھا، اور تقوی ان کا اتنا ضرب المثل تھا کہ لوگ انہیں دعوت میں بلاتے ہوئے گھبراتے تھے، اور مفتی صاحب کے متعلق مشہور تھا کہ حرام کی چیز ان کا معدہ قبول نہیں کرتا. تو مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دوست نے بلایا، اور اس نے نواب تھے وہ، نواب صاحب نے سب کو دعوت دی، مفتی صاحب کے پاس آیا تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی میں تو نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کسی اور کو جا کر کہا کہ مفتی صاحب میری دعوت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ سب لوگ آ رہے ہیں، مفتی صاحب سے کہیے وہ بھی آئیں. دوستوں نے کہا تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی تم تو جانتے ہو میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی چیز حلال حرام کے پیسے کا پتہ نہیں چلتا نوابوں کے یہاں، تو نواب صاحب کی رسوائی ہو. انہوں نے کہا نواب صاحب جیسا انسان وہ دعوت کر رہا ہے، اس کے یہاں حرام کا پیسہ کہاں سے، بالکل حلال مال کھلائے گا، اور اس نے بڑا اہتمام کیا. خیر مفتی صاحب چلے گئے، کھانا کھایا، لوگوں نے کہا الحمدللہ کھانا حلال کا تھا، مفتی صاحب نے بھی کھا لیا، کچھ ہوا نہیں. اور جب وہ سویٹ ڈش جو تھی کھیر وہ آئی تو کھائی لوگوں نے، مفتی صاحب نے بھی کھائی، اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں کہہ شروع ہو گئی. تو مفتی صاحب شرمندہ خود ہوئے، اٹھ کے چل پڑے، اور انہوں نے کہا میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بلاؤ، ایسی خام خواب نواب صاحب کی بھی شرمندگی ہوگی. نواب نے کہا مفتی صاحب آپ بیٹھ جائیے. انہیں بٹھایا اور نوکر کو بلا لیا، اور کہنے لگا یہ بتاؤ یہ دودھ یہ چاول یہ چینی یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں. اس نے کہا جی ساری چیزیں گھر کی ہیں، دودھ پلان جگہ سے لے کے آیا تھا، یہ چیز. تو نواب نے کہا سوچو اور. اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کھیر خراب ہو گئی تھی تو یہ دوبارہ بنائے گی. ان کا پیسے لے گیا تھا بیگم صاحبہ سے، تو راستے میں مجھے ایک پولیس والا مل گیا، تو پولیس والا میرے ساتھ چلا گیا دودھ والے کی دکان پہ، اور اس نے پولیس والے نے کہا یہ میرا دوست ہے صحیح طرح دودھ دینا، تو اس نے تھوڑا سا دودھ زیادہ ڈال دیا پولیس والے کے ڈر سے. تو مفتی صاحب کہنے لگے بس وہی حرام. اتنا متقی ہو جائے کوئی آدمی تو میدا پھر قبول نہیں کرتا اس حرام چیز کو، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا بند جاتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو پھر اس چیز سے بھی محفوظ رکھتا ہے حرام سے. اس کی ایک تفصیل ایک واقعہ مولانا ابو الحسن ندوی مدظل نے لکھا ہے اپنی سوانح میں، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. وہ امریکہ ہی آئے تھے اور حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ کھانا ایسا تھا جس پہ ہماری طبیعت مانی نہیں، وہ اصل میں وہی چیز ہے کہ اللہ نے انہیں حرام چیز سے محفوظ رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ کھانا لے کے آئے ولیت الطب، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے بات کرے، لڑے جھگڑے نہیں. جا کر جب وہ دیکھے گا کہ عیسائیوں کی حکومت ہے، مشرکوں کی حکومت ہے، بہت سے شرک کرنے والوں کی، اور وہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، کس چیز کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ تبلیغ شروع کر دے اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، بس آرام سے نرمی سے بات کرے. ولا یشعرن بکم احدا، اور تم میں سے کسی کی خبر نہ ہونے پائے، اس لیے کہ کسی کو پتا چل گیا کہ کچھ نوجوان یہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور اس شرک میں ساتھ نہیں دے رہے، تو بادشاہ وقت نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ کہیں سے مل جائیں تو ہم انہیں ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں انہم ای یظہرو علیکم، اور اگر تمہارا انہیں پتا چل گیا یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھروں سے سنسار کر دیں گے. ان کے ہاں سزا یہی تھی کہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے اسے پتھروں سے مار دیا جائے، سٹوننگ کر دی جائے اس انسان کی. یہ شریعت نے بھی سزا رکھی ہے بعض احکامات میں، ہمارے ہاں بھی ہے، مگر ان لوگوں کے ہاں تو بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پتا چل گیا تو وہ تمہیں پتھروں سے سنسار کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے مذہب میں واپس لے جائیں، یعنی دوبارہ تمہیں کافر بنا دیں. اور اگر ایسے ہو گیا ولن تفلحوا اذن ابدا، تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. اللہ نے ایک مرتبہ کفر سے نجات دے دی اور اب تم ایسی بات کرو دوبارہ کفر میں لوٹ جاؤ، یہ بڑی بری بات ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے 10 باتوں کے متعلق، آپ نے فرمایا معاذ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے لیے آگ میں جلنا پسند کر لے بجائے اس کے کہ تو کفر کی طرف لوٹ جائے، کہ کسی کو اختیار دیا جائے کہ تمہیں آگ میں پھینک رہے ہیں یا تو تم جل جاؤ گے مر کے، اور یا یہ کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ کافر ہو جاؤ. تو فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ کفر میں جانا تجھے اتنا برا محسوس ہو گیا، آگ میں جل جانا اس کی نسبت بہتر. اسی لیے فرعون نے جب اپنی بیوی پر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے تو اس کی بیوی اللہ کی نیک بندی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. تو جو انسان کفر سے نجات پا کر اسلام میں آ جاتا ہے اور اسلام ایمان اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے, پھر کفر سے نفرت ہونی چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس حقیقت کی اطلاع ہو گئی اور اس بات پر آ گئے تھے, اس لیے بڑی سے بڑی قربانی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مال کی قربانی, جان کی قربانی, جب ایک مقصد طے کر لیا زندگی کا کہ یہ کام کرنا ہے, بس پھر ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے انہوں نے سیدھا سادہ اپنا وہ کام کیا. آپ سوچئے جنہوں نے بدر میں قربانی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان میں سے کسی کو خیال بھی تھا کہ کسی وقت میں خلافت راشدہ ایسے قائم ہو جائے, مسلمان اتنے غالب ہو جائیں گے, اس طرح حکومتیں مسلمانوں کی بن جائیں گی, ان بیچاروں کو اس وقت کیا خبر تھی. مگر یہ کہ زندگی کا جو مشن مقرر کر لیا, انہوں نے کہا ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور در حقیقت اللہ کے ہاں بھی قدر اور عظمت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نیکی میں سب سے پہل کرتے ہیں, نیکی کی ابتدا کرنے والے ہوتے ہیں. بعد میں بہت لوگ آ جاتے ہیں اور بعد میں بہت لوگ مل جاتے ہیں جو گنبد تعمیر کرتے ہیں, مگر بنیاد کے جو پتھر ہیں نا یہ کم لوگ بنا کرتے ہیں, کیونکہ اس میں شہرت نہیں ہوتی. ممکن ہے اس کی زندگی میں کوئی چیز سامنے ہی نہ آئے, ممکن ہے اس کی زندگی میں وہ جو تحریک جو اسلام کی باتیں ہیں اس کے سامنے نہ آئیں, مگر اس کے باوجود وہ جب سمجھتا ہے کہ اللہ نے نیکی کا کرنا مجھ پہ یہ ضروری قرار دیا ہے, وہ چپ کر کے اس نیکی میں لگ جاتا ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ میں یہ کہا گیا کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوئے کہ ہم بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ سکیں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور یہ اس وقت 38 کے قریب آدمی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار جب لوگوں نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر انہیں تشریف لے گئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کرنا شروع کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر کافروں میں تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کل تک تو یہ گھر کے اندر بیٹھ کے اسلام کی باتیں کرتے تھے, اب یہ اسلام بیت اللہ میں آ کر بیان کر رہے ہیں. اور لڑائی جھگڑا شروع ہوا, اور سب سے پہلے خطیب, سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. انہوں نے کھلے بندوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی, اور عتبہ ابن ربیعہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس نے بوٹ پہن لیے اپنے جوتے, اور چہرے پر جوتوں سمیت وہ کودنے لگا, پھر ان کے پیٹ پر, اور چہرہ اتنا ان کا زخمی ہو گیا کہ ناک کی ہڈی اس کو نقصان پہنچا, اور چہرہ جب خون سے اچھی طرح آلودہ ہو گیا, مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے لوگ, تو کسی نے جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کو اطلاع دی کہ تمہارے آدمی کا یہ حال ہو گیا. بنو تیم آئے, وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے, اور انہوں نے آ کر ایک کپڑے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لپیٹا بے ہوشی کی وجہ سے اور زخموں کی وجہ سے, اور اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے آدمی کو کچھ ہو گیا تو قریش ہم تو تم سے بدلہ لے لیں گے, یہ چیزیں ہوں گی. اور وہ لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گھر چلے گئے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مرہم پٹی یہ چیزیں, اور جب انہوں نے ہوش آیا تو پہلا جملہ انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا, کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ان کے قبیلے والے سخت ناراض ہوئے, کہنے لگے جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے, اب تمہیں ہوش آیا اور تم پھر اسی کی بات کرتے ہو, ہم تو تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. اور یہ کہہ کے بہت سے لوگ چلے گئے, باقی رہ گئی ان کی والدہ. ان کی والدہ جب آئی ہیں لوگوں کے ہٹنے کے بعد, تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے ان کا حال کیا ہے, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی. اور پھر کہنے لگی تم کچھ پی لو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک مجھے اس ہستی کا حال نہ پتا چلے ان کا کیا معاملہ ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم عجیب بات کرتے ہو, تمہاری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تم پھر بھی ان کا پوچھے جا رہے ہو. انہوں نے کہا میری ماں مجھے تجھ سے زیادہ وہ عزیز ہیں, ان کا کیا حال. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خبر لانے کا ذریعہ نہیں ہے, اور اتنا اسلام چھپایا ہوا تھا لوگوں نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس چلی جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو ان کی والدہ گئی ہیں, اور جا کر ام خیر ان کی والدہ تھیں, وہ گئی ہیں اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل سے کہا کہ وہ میرا بیٹا پوچھ رہا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو وہ کہنے لگی کون نبی, میں تو کسی کو نہیں جانتی, کون تمہارا بیٹا, میں انہیں بھی نہیں جانتی. وہ تھی مسلمان لیکن انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہوں میں ان کے ساتھ ہوں تو پھر میری سختی گھر میں آ جائے گی. اسلام کو انہوں نے اظہار نہیں کیا تو انہوں نے اسے منتیں کی کہ میرے ساتھ چل تو صحیح, میرے بیٹے کو دیکھ اس کی کیا حالت ہے. وہ آئی ہیں اور آ کے اسے وقر رضی اللہ عنہ کے دیکھا تو اسے وقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسے نہ کہے, تیری والدہ اگر سن لے یا کوئی اور سن لے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, میری والدہ مجھ پہ مہربان ہے اور مجھے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. اور یہ دو عورتیں اسے وقر رضی اللہ عنہ کو لے کے گئی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھونتے رہے, بوسا دیتے رہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ٹھیک ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ٹھیک ہیں. آپ نے فرمایا میں بالکل ٹھیک ہوں اور بس یہ اتنی سی بات ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں, اللہ اسے ہدایت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان ہوئی ہیں. یہ ان لوگوں کا تھا اس لیے کہ ان لوگوں کو ایک نئی چیز ملی. وہ کہتے تھے یہ نئی چیز ہے, یہ ہر ایک تک پہنچنی چاہیے, ہر ایک کو پتا چلنا چاہیے. آج کے مسلمانوں کا حال اور ان لوگوں کے حال میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری چیز کھو گئی ہے ہمیں واپس کرو, ہم مانگنے والے ہوئے ہوئے ہیں غیر مسلموں سے, یہ طریقہ ہے ہمارا. اور وہ مسلمان ان کو کوئی چیز مل گئی تھی وہ کہتے تھے ہم سے لو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا فرق ہے کسی مانگنے والے میں اور کسی دینے والے میں. انہیں تو اتنی بڑی چیز مل گئی تھی اسلام کی دولت, وہ کہتے تھے کسی طرح یہ لوگوں تک پہنچے. آپ دیکھیے کوئی اچھی چیز ملتی ہے, کسی کو پتا چلتا ہے کہ آج شہر میں فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے, آتے ہی گھر میں اپنے سارے رشتے داروں کو دوستوں کو فون کرتا ہے یار فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے تم بھی جاؤ یہ چیز خرید لاؤ. اس لیے جو خوشی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے اس میں اور بھی لوگ شریک ہو جائیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا, وہ اس بنیاد پر اٹھے تھے. نتیجہ یہ کہ ان کی ذہنی حالت پسماندگی کی نہیں, ان کا ذہن ہارا ہوا نہیں تھا, وہ جیتا ہوا ذہن تھا, برتری تھی. وہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی چیز ہے تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, اور ہم اپنے ماضی میں ہی جی رہے ہیں, ہم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, ہماری چیزیں کھو گئی ہیں, تم واپس کر دو, تم واپس کر دو, زمینیں ہماری واپس کر دو, پیسہ ہمارا واپس کر دو, اسرائیل کو مٹا کے عرب اپنے سارے علاقے لے لے, کشمیر کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے, ہم زمینیں لے لیں. اب یہ حالت ہے کہ ہم مانگنے والے ہوئے ہوئے دینے والے نہیں ہوئے ہوئے. اور جب تک مسلمان دینے والے نہیں بنیں گے امتوں کو اس وقت تک معاملہ بڑا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ انہوں نے کہا اگر تم لوٹ کر چلے گے ولن تفلحوا اذن ابدا, کبھی بھی تم فلاح نہیں پا سکو گے, خیر نہیں آئے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ عَاثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور اس طرح ہم نے ان کی اطلاع دے دی لوگوں کو, لِيَعْلَمُوا, تاکہ لوگ جان لیں, اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, اللہ کا وعدہ قیامت کے متعلق سچا ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی میں کوئی شبہ نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ, لوگ آپس میں جھگڑنے لگے, امرہم, ان اصحاب کہف کے بارے میں, فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, اور کہنے لگے یہاں پر ایک عمارت بناؤ. ربهم عالم بهم, ان کا پروردگار اس بات کو خوب جانتا تھا. قال الذين غلبوا, کہا ان لوگوں نے جن کا غلبہ تھا, على امرهم, اس کام کے متعلق, لنتخذن عليهم مسجدا, ہم اس جگہ پر ضرور ایک مسجد بنا دیں گے. اب کیا ہوا, اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا, اللہ فرماتے ہیں آثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق, انہیں پتہ چل جائے ہم نے یہ بات اس لیے ظاہر کر دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا دن لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ہوا قصہ یوں کہ یہ جب لے کے ایک اللہ کا بندہ گیا ہے, وہ نوجوان شہر میں پیسے اس نے دکھائے تو لوگ حیران رہ گئے. ایک تو 300 سال میں لباس کچھ کے کچھ بدل چکے تھے, اوپر سے اس کی شکل و صورت, اس کے بال, اور وہ سکہ جو دیکھا تو اس نے کہا یہ سکہ کدھر سے لائے ہو, تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو ہمارا اپنی رقم ہے, میں تو اپنے پاس سے لایا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, اور اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو یہ کون آدمی آیا ہے, کس ملک سے آیا ہے, اور اس کا سکہ دیکھو کتنا پرانا ہے, پتہ نہیں کب کی ہے. لوگ جمع ہو گئے, جب لوگ جمع ہو گئے تو یہ گھبرا گیا, لوگوں نے پکڑ لیا, اور جب لوگوں نے پکڑ لیا تو پھر اس نے بتا دیا, اور آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی. اور ہوا یوں کہ مملکت میں اس وقت عیسائی تھے اور بادشاہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا, اور عیسائی جو تھے 3 ان کے گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ قیامت میں اٹھ کے جینا ہے, زندگی ہوگی. دوسرا کہتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آئندہ جو زندگی آئے گی وہ یہ نہیں تھا کہ جسم بھی اٹھے گا, مراد یہ کہ صرف روح ہی ہوگی. اور تیسرا کہتا تھا روح جسم دونوں ہی نہیں ہوں گے, بس ایسے ہی ہے باتیں. اور کہتا اپنے آپ کو وہ بھی عیسائی تھا. بادشاہ بڑا تنگ آیا ہوا تھا اس سے, اس نے اللہ سے دعا کی, اس نے کہا اللہ کوئی ایسی چیز کر دے جس کی وجہ سے یہ معاملہ کھل جائے اور لوگوں میں حق بات ظاہر ہو جائے. بادشاہ کا اپنا ایمان یہی تھا کہ میں نے ہم لوگوں نے مر کے اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ بات کھول دی. اب جب بادشاہ تک بات پہنچی تو وہ حیران رہ گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں کو پتا چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا دیکھو یہ کون لوگ, اور پھر اس نے وہ تختی نکلوائی جو پہلے اس صورت کے آغاز میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ جو اس وقت 300 برس پہلے بادشاہ تھا جس کے خوف سے یہ لوگ بھاگے تھے, وہ تو تھا مشرک. تو جب یہ لوگ بھاگ گئے اور ان کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی تو اس نے کہا ان سب کے نام لکھ کے ملک میں اشتہار دے دو کہ کہیں کہیں اس نام کے نوجوان مل جائیں تو انہیں پکڑ لیا جائے, ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ پورے ملک میں تقسیم وہ تقسیم ہوئی, پورے ملک میں وہ اشتہار تقسیم ہوئے. وہ محفوظ تھا کہیں سرکاری خزانے میں بھی. اب ساری قوم چاہتی تھی کہ اس پرانے قصے کا پتہ چلے, اور پرانے قصے کا پھر پتہ اس طرح چلا بادشاہ نے کہا وہ تختیاں لاؤ, اور اس ایک کو بٹھایا اور کہا تم لوگوں کو یہ نام ہے, اس نے کہا ہاں ہمارے یہ نام ہے. تو بادشاہ پھر اپنے لوگوں کو لے کے گیا اس غار میں ان سے ملنے کے لیے, پھر اس کے بعد ان لوگوں کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا یہ ساری چیزیں آگے کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ 300 سال کے بعد اس طرح زندہ کر سکتا ہے, انسات اللہ رہی وفیہ, قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ اللہ 3000 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ 3 کروڑ سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل. اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ہم نے ثابت کرنی تھی. بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی, اس لیے امیر المومنین یا اللہ کا نیک بندہ جو بھی بادشاہ جو ہوتا ہے اگر اس کا عقیدہ اور اعمال صحیح ہوتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان لوگوں کو گنواتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بادشاہ جب اپنی رعایا کے حق میں اچھا ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ ان سے دعا کراتے تھے اور لوگ کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریں, اس لیے کہ آپ کی دعا کی قبولیت امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دعا کرواتے تھے, کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب عہد میں تھے تو وہ تیر چلا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 آدمیوں کے لیے جملہ کہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے کہا, عہد کے دن تیر خود اٹھا اٹھا کے دیتے رہے, اور آپ نے فرمایا ار میں تیر چلا فدا کا امی و ابھی, میرے ماں باپ سعد پہ قربان جائیں. تو سعد رضی اللہ عنہ تیر چلاتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ انہیں دعا دی. آپ نے فرمایا کہ اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر اور اس کی دعا کو رد نہ کر. تو سعد رضی اللہ عنہ کی دعا یا بد دعا جب وہ شروع کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بس اب قبولیت ہو جائیں گی. سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بد دعا کریں, علی نے ایسا فساد مچا دیا ہے, ایسے فتنے کھڑے ہو گئے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے 3 چیزیں نہ دیکھی ہوتی تو میں سوچتا, ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی بیٹی دی ہے, یہ اس شان کا آدمی ہے, اور دوسرے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے ایک دن رو رہے تھے, اور علی رضی اللہ عنہ خیبر میں جب گئے تھے تو میں قریب ہو گیا کہ دیکھوں کس وجہ سے رو رہے ہیں دعا میں, تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ اگر موت میرا مقدر ابھی ہے تو اسے اتنے عرصے کے لیے ٹال دیجئے جب تک کہ میں علی کو زندہ نہ دیکھ, اتنی محبت تھی. اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے, سو رہے تھے اس پہ علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں, تو اتنی محبت اور اس کے لیے بد دعا کر دوں. وہ آدمی نے بہت اصرار کیا تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا نہ تنگ کر, نہیں تو میں تیرے لیے نہ کچھ کہہ دوں. اس نے اور زیادہ اصرار کیا اور پھر مذاق اڑایا اور کہنے لگا یہ بد دعاؤں کی دھمکیاں میں نے سنی. یہ اس طرح کے جملے لے ڈوبتے ہیں آدمی کو, کبھی کبھی شیطان اتنا غالب ہو جاتا ہے علی اعوذ باللہ کہ اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ بھی کسی کو تنگ کرنا, پھر وہ جب بد دعا کوئی دیتا ہے تو کہتے ہیں تیری بد دعاؤں سے کیا ہوگا. یہ بڑی سخت چیزیں, حتیٰ کہ ماں باپ ہوتے ہیں, چھوٹے بچے بہن بھائی ہوتے ہیں اور وہ کوئی بد دعا دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے دیکھیں ایسی بہت سی بد دعائیں, پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہیں. بہت بچنا چاہیے اس زبان کے غلط استعمال سے, بہت پیچھے رہنا چاہیے. اس نے کہا دیکھیے ایسی بدعائیں ہم نے بہت. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم اجعلہ آیتن, اللہ اسے نشانی عبرت کی بنا دے اور ذلت کی موت اسے دے. بس سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو لوگ کہتے ہیں ہم تو اٹھ گئے, ہم نے کہا سعد اسے بد دعا دے رہے ہیں, اللہ نہ کرے اس بد دعا کے اثر ہم پہ پڑے. اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی آیا اور وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا جو سے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہہ رہا تھا, اور اس نے آ کے اطلاع دی, اس نے کہا سعد آپ کی دعا قبول ہوگی. سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ آدمی یہاں سے نکلا ہے اور بازار میں جا رہا تھا, شور مچ گیا کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا تو بچو, اور ہم سب لوگ بھاگنے لگے اور اونٹ لوگوں کے درمیان میں آ کے دیکھتا رہا گردن گھما گھما کے, اور ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی خاص آدمی کی تلاش میں ہو, اور سب سہمے ہوئے تھے. اور آخر مجمع کے درمیان میں وہ اونٹ آیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, اس نے ٹھیک اس آدمی کو پکڑا اور پکڑ کے اوپر لے گیا, پھر زمین پہ دے مارا, اور زمین پہ مارنے کے بعد اس نے اپنی گردن اس آدمی پہ رکھ کے جو زمین پہ سے رگڑنا شروع کیا تو اس کی گوشت اور ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے اس کے. یہ آپ کی بدعا سے لگ گئی. سعد رضی اللہ عنہ دو رکعتیں پڑھی اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری دعا کو قبول کر لیا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی دعا قبول ہو جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, دو رکعتیں پڑھ لے. اسی طرح کوئی انسان خواب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے عملاً بھی کر لے, اللہ کا شکر بھی ادا کرے. فقہا نے یہ لکھا ہے مسائل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا, مشکات میں آیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ نے فرمایا میری پیشانی پہ سجدہ کر لے اللہ کو, تو اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ اپنی پیشانی رکھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خواب دیکھتا ہے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, تو اسے چاہیے اس پہ عمل بھی کر لے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بشارت کی چیز ہے, نیکی کی, خوشخبری کی, کہ اس نے کیا کیا ہے, خواب میں اللہ نے اسے پہلے سے دکھا دیا. تو سعد رضی اللہ عنہ کی بدعا ایسے قبول ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں کوئی بات کی تو انہوں نے کہا عمر میں تمہارے لیے بد دعا نہ کر دوں, تو حدیث میں آتا ہے کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے سعد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بد دعا نہ کرنا میرے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی. یہ ہوتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو. تو یہاں اس بادشاہ کی دعا قبول ہوئی, اس نے کہا اللہ یہ ساری قوم لڑ رہی ہے آپس میں, کوئی صورت ایسی ہو جائے, پتا چلے کہ قیامت میں لوگ زندہ ہو جائیں گے, اب یہ قیامت کی زندگی آ گئی.